حجیت حدیث اس پر تو مستقلاً علماء کرام کی کئی کتابیں یہ لکھی گئی ہیں, انہوں نے لکھی ہیں, جیسے علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مفتاح الجنہ کے نام سے ایک کتاب لکھی فی الاحتجاج بالسنہ, جس میں آپ نے احادیث مبارکہ کے حجت ہونے پر تفصیل کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے. حدیث مبارکہ یہ حجت ہے, ہر مسلمان جو دین متین کو سمجھنے والا, دین متین پر چلنے والا ہے, وہ اس بات کو بخوبی جانتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کو آپ پڑھتے چلے جائیں, آپ کو ایک نہیں بیسیوں مقام پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ, آپ کی احادیث طیبہ کا حجت ہونا, دلیل ہونا, یہ ملتا چلا جائے گا. مثال کے طور پر اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے, قل اطیع اللہ والرسول, اے محبوب آپ خود ارشاد فرما دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. تو رسول کی اطاعت کس طرح ہوگی؟ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پر عمل کرو, اور جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ اس سے رکو, تو اس پر عمل کرنا اور ان چیزوں سے بچنا, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ سورۃ الحشر میں ارشاد فرماتا ہے, وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, کہ جو کچھ تمہیں رسول کریم دیں وہ لے لو, اور جس چیز سے منع کریں اس سے رکو. تو اب قرآن مجید فرقان حمید خود ارشاد فرما رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں اس پر عمل کرنا ہے, اور جس چیز سے بچنے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں اس سے بچنا ہے. اور بہت ساری آیات ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا, تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ موجود ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کی رضا چاہے اور آخرت چاہے اور اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرے. ایسوں کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ موجود ہے. اب وہ نمونہ کہاں سے حاصل ہوگا؟ وہ سنت مبارکہ ہیں, وہ احادیث طیبہ ہیں. حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بیان کر رہے تھے, تو کسی شخص نے یہ کہا کہ آپ ہمارے سامنے قرآن کو بیان کریں, تو وہ جلال کے اندر آ گئے اور فرمایا کہ میں تمہارے سامنے تمہارے نبی علیہ السلام کی باتیں بیان کر رہا ہوں, ذرا مجھے بتاؤ کہ قرآن پاک نے تو یہ فرمایا اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, نماز کا طریقہ کیا ہے, وہ قرآن میں کہاں پر موجود ہے؟ وہ تمہارے نبی علیہ السلام نے بیان کیا. قرآن کہتا ہے کہ اتم الحج والعمرۃ للہ, حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو. حج کا طریقہ کہاں موجود ہے کہ مفصل طریقہ کار تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر موجود ہے. تو یہ آپ اس وقت جلال میں تشریف لے آئے. اسی طرح اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے واقعات موجود ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے غیب کا علم رکھتے تھے. خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس فتنے کو, اس بات کو واضح طور پہ فرمایا. سنن اربعہ کی حدیث مبارکہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کو ایسا نہ پاؤں کہ وہ چارپائی پر ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے, جیسا آج کے لوگ کہہ رہے ہیں. اور چکرالوی جس نے اس کا انکار کیا تھا وہ تھا ہی ایسا کہ وہ معذور تھا اور ٹیک لگا کے چارپائی کے اوپر بیٹھا رہتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی اس کے بارے میں فرما دیا کہ ایسا شخص میں تم میں نہ پاؤں کہ جو ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے چارپائی پر اور کہہ رہا ہے کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کتاب اللہ بھی دی گئی ہے اور اس کی مثل بھی دیا گیا ہے, یعنی جو سنت ہے, جو حدیث مبارکہ ہے, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہیں. تو کثیر آیات مبارکہ, عقلی دلائل تمام کے تمام اس بات پر موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے بغیر کوئی چارہ نہیں. قرآن پاک نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, کہ ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن اتارا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو واضح کر دیں. جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان نہیں، اس وقت تک قرآن کو سمجھنا ہی ممکن نہیں۔ اس پر اور تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو سکتی ہے، مثالیں بیان کی جا سکتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف جب تک نہیں جائیں گے اس وقت تک قرآن کو سمجھنا ممکن نہیں ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے نا تو وہ ایسے کانے کی طرح ہے بغیر سنت کے، یعنی ایک ہاتھ اس کا ایک آنکھ پہ رکھ لے تو دوسری آنکھ سے دیکھے گا تو اس کو صحیح طریقے سے نظر ہی نہیں آئے گا۔ ایک بات بس اس حوالے سے پیش کر کے اس بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے اور اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کو نہیں ملایا، یہی لوگ امن والے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب یہاں پر ہدایت کے لیے، امن کے لیے اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ ایمان والے بھی ہوں اور ایمان کے ساتھ کوئی ظلم ملا ہوا نہ ہو۔ ظلم کا مطلب ہوتا ہے گناہ، ٹھیک ہے۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو ظلم کا مطلب گناہ ہے۔ اب صحابہ کرام علی رضوان بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، امن کے لیے یعنی قیامت کے دن امن کے لیے اور ہدایت کے لیے تو یہ فرما دیا گیا کہ ایمان کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ کوئی گناہ نہ ہو، تو ایونا لم یظلم، ہم میں سے ہے کون کہ جو گناہ نہیں کرتا؟ یعنی بطور عاجزی یا آنے والے لوگوں کے لیے صحابہ کرام علی رضوان نے یہ ارشاد فرمایا۔ اب دیکھیں کہ وہ عربی لغت کو جاننے والے سب سے بڑھ کر تھے،
بالکل
قرآن ان کے سامنے نازل ہو رہا ہے، عربی میں نازل ہو رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، پریشان ہیں کہ اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ ظلم ہوگا تو امن و ہدایت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم لقمان کا یہ قول اپنے بیٹے کے لیے نہیں دیکھتے، ان شرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ یعنی یہاں پر ظلم سے مراد ہر گناہ نہیں، شرک ہے کہ جو ایمان لایا اس کے بعد اس نے شرک نہیں کیا تو ایسا شخص امن والا اور ہدایت یافتہ ہے۔
یعنی حدیث کو چھوڑ کر اگر اس کا ایک عام معنی لے گئے تو کوئی
کہاں سے کہاں
کوئی بھی ہدایت والا نہیں بنے گا، نہ ہی کوئی امن والا ہو سکتا ہے۔